اب میں درخواست کروں گا امیر محترم کے خصوصی مشیر برائے تربیتی امور جناب ڈاکٹر عبد السمیع صاحب سے کہ تشریف لائیں اور استعین بالصبر والصلاح اس موضوع پر خطاب ارشاد فرمائیں. محترم جناب ڈاکٹر عبد السمیع صاحب.
السلام علیکم. الحمدللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. محترم رفقاء گرامی، جیسا کہ نوید صاحب نے آپ کو یاد دلایا، پڑھ تو چکے تھے کہ میری گفتگو کا عنوان ہے استعینوا بالصبر والصلاه، اور یہ تو آپ کو یاد ہی ہے کہ اس اجتماع کا تھیم تعلق مع اللہ ہے، اور اس میں جتنے بھی خطابات ہوں گے وہ اسی محور کے گرد گھومیں گے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم ہو اور ہم یہاں سے واپس لوٹیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ کر لوٹے ہیں. ہم میں سے کوئی نہ اللہ کا منکر ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کی اہمیت کا منکر ہے، لیکن اگر ہم میں سے ہر شخص جائزہ لے تو وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ اس کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اس کے کئی ذرائع انجینئر نوید صاحب نے ہمیں قرآن مجید سے کوٹ کر کے بتائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یوں بھی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو اس طرح بھی مستحکم کیا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تعلق یوں بھی حاصل ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تعلق اس واسطے سے بھی ہمیں نصیب ہو سکتا ہے. لیکن میری گفتگو جو ہے اس کا موضوع استعینوا بالصبر والصلاة ہے. مدد حاصل کرو اے ایمان والو، مدد حاصل کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر. اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، بلکہ مدد تو ہم حاصل کریں گے اللہ سے، لیکن اللہ تعالی سے مدد حاصل کرنے کے دو ذرائع یہاں پر بیان ہوئے ہیں، ایک صبر اور دوسرا نماز. صبر عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس مفہوم کو ہماری زبانوں کے، یعنی جن زبانوں سے ہم واقف ہیں، اردو ہو یا انگریزی ہو، کئی الفاظ واضح کرتے ہیں، اور وہ الفاظ مختلف مفاہیم کے حامل ہیں. مثلا جن حضرات کو انگریزی زبان سے کچھ نہ کچھ دلچسپی ہے، دو انگریزی کے مفہوم اپنے سامنے رکھیے، ایک ہے پیشنس اور دوسرا ہے انڈیورنس. پریشان نہ ہو وہ آزاد جنہیں انگریزی نہیں آتی، میں بھی وضاحت کروں گا. پیشنس کہتے ہیں اس صبر کو کہ جو کسی ایونٹ کے بعد کیا جاتا ہے. انڈیورنس، پرسیویرنس یا اسٹیڈ فاسٹنس کہتے ہیں اس صبر کو جو کسی ایونٹ سے پہلے کیا جاتا ہے. عربی زبان ان دونوں کو کور کرتے ہیں لفظ صبر سے، لیکن قرآن مجید میں بالعموم صبر جو ہے یہ انڈیورنس کے مفہوم میں آیا ہے، یہ پیشنس کے مفہوم میں نہیں آیا. اگرچہ آیا ہے بلا شبہ، لیکن بالعموم قرآن مجید میں صبر کا لفظ جو ہے وہ انڈیورنس کے لیے آیا ہے، یعنی برداشت کرنا، جھیلنا قبل از وقت. مفہوم کیا ہے؟ ایک ہے کسی کا بیٹا مر گیا، اللہ کے حکم سے مر گیا، اب وہ شور مچائے یا نہ مچائے. جیسے فرمایا گیا سورہ طور میں، اہل جہنم سے کہا جائے گا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، تم صبر کرو یا صبر نہ کرو. مراد کیا ہے؟ تم چپ کر کے جہنم کی سزا بھگتو یا شور مچا کر بھگتو، سواء علیکم، اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس، کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، تم سے وہ سزا جو ہے وہ کم نہیں کی جائے گی. یہ کیا ہے؟ یہ پیشنس کا مفہوم ہے کہ ایک ایونٹ ہو گیا ہے، ایک تکلیف تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، تمہیں وہ فیس کرنی ہے. لیکن دوسرا کیا ہے جو ان آیات میں آ رہا ہے اس کے بعد؟ کہ ولا نبل ونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کہ ہم تمہیں لازمن آزمائیں گے. کس چیز سے آزمائیں گے؟ کچھ دے کر، خوف میں سے، بھوک میں سے، اور جانوں اور مالوں کے نقصان میں سے. یہ کیا ہے مطلب ہے اس کا؟ کہ تم تھریٹ کیے جاؤ گے، تمہیں ڈرایا اور دھمکایا جائے گا کہ اگر تم اس راستے سے باز نہیں آؤ گے، اگر تم اپنا یہ مشن نہیں چھوڑو گے، تو پھر ہمیں تمہیں بھوکا مار دیں گے، ہم تمہیں پتھر کی دنیا میں لے جائیں گے، ہم تمہارے حلیے بگاڑ دیں گے، ہم تمہاری نسلوں کو تباہ کر دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ دھمکیاں ہیں. لیکن کوئی بھی دھمکی ہو، یا کوئی شخص اگر حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، تو اسے نظر آتا ہے کہ پھر مجھے اپنا سٹیٹس جو ہے وہ نیچا کرنا پڑے گا. دیکھتا ہے اپنے گرد و نواح میں کہ اسی رینک کے لوگ جو ہیں، ان کے بچے تو بھی کہنا اسکول میں پڑھتے ہیں، تو پھر مجھے تو گورنمنٹ اسکولوں کے اندر بھی بچے پڑھانے جو ہیں وہ مشکل ہوں گے. لیکن ثابت قدم رہے اس پر کہ ہاں یہ کام میں نے کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے. تو یہ کیا ہے؟ یعنی کسی تھریٹ پر، کسی ایونچویلٹی پر، یعنی کوئی بھی جو ہونے والا واقعہ ہو، امکان ہو جس کا، اس پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا کہ ٹھیک ہے، کمفرٹ میں جو ہوتا ہے تو ہو، جو مصیبت بھی آتی ہو، بھوک آئے تو برداشت کروں گا، تکلیف آئے تو برداشت کروں گا، جان اور مال کا نقصان آئے تو برداشت کروں گا، سب کچھ برداشت کروں گا، لیکن میں یہ راستہ نہیں چھوڑوں گا. یہ کیا ہے؟ ہے یہ بھی صبر، لیکن عام طور پر اردو زبان میں بھی ہم اس کے لیے لفظ صبر استعمال نہیں کرتے. اردو میں ہم اس کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے انسان کا ڈٹ جانا، وہ ہے استقامت. لیکن عربی زبان میں دونوں کے لیے لفظ صبر ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بالعموم قرآن مجید میں صبر کا لفظ جو آیا ہے، وہ جو سورہ طور کی آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، اس میں پیشنس کے معنوں میں ہے. لیکن بالعموم قرآن مجید میں جہاں پر لفظ صبر آیا ہے وہ جھیلنے اور برداشت کرنے کے معنوں میں آیا ہے. جیسے وہ ورڈ ورس کی مشہور نظم ہے کہ ناٹ گولڈ بٹ اونلی مین کین میک اے پیپل گریٹ اینڈ اسٹرانگ، مین ہو فار ٹروتھ اینڈ آنسٹ سیک اسٹیڈ فاسٹ اینڈ سفر لانگ، ہو ورک وین ادرز فلی اینڈ اسٹے وین ادرز فلائی، ہو بلڈ دا نیشنز پلرز ڈیپ اینڈ لفٹ دم ٹو دا اسکائی. کہ قومیں جو ہیں وہ سیم و زر سے نہیں بنتی، بلکہ قوموں کو وہ افراد بناتے ہیں جو فار ٹروتھ اینڈ آنرز سیک اسٹیڈ فاسٹ، جو سچائی اور وقار کے لیے جھیلتے اور برداشت کرتے ہیں. اور جب لوگ بھاگ جاتے ہیں تو تو وہ سٹے کرتے ہیں، وہ ٹھہرتے ہیں وہاں پر، اور جب لوگ جو ہیں وہ کھسک جاتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں، اور وہ قوموں کی بنیادوں کو گہرا کھودتے ہیں اور وہاں سے پھر اٹھاتے ہیں اور انہیں آسمان تک لے جاتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ کہ جو قوموں کو بناتے ہیں. سیم و زر سے قومیں نہیں بنتی. تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، آئیے موضوع کی طرف، کہ تم صبر کر کے اللہ کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو. اللہ سے مدد مانگنا، جیسا کہ نبی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا تھا کہ اللہ سے مانگنا بھی اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کا ایک ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے. یعنی جب انسان کو اللہ تعالی سے مانگنا آ جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ انسان کا تعلق گہرے سے گہرا ہوتا چلا جاتا ہے. مانگنا جو ہے وہ بھی ایک ہے مشکل میں مانگنا، یہ تو کافر بھی مانگ لیتا ہے. ایک ہے انسان کا وسعت کے اندر مانگنا، یہ ہے اصل میں کہ جو مطلوب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشکل میں اللہ کو نہیں پکارنا چاہیے. یعنی کافر، قرآن مجید میں بار بار یہ ذکر آیا ہے کہ جب یہ سمندر میں ہوتے ہیں اور کوئی اونچی لہر آتی ہے جس کے اندر یہ گھر جاتے ہیں تو دعو اللہ مخلصین لہ الدین، تو اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے اسے پکارنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک ہے مشکل میں پکارنا، ایک ہے انسان کا اللہ کو پکارنا آسانی میں. اور یہ آسانی میں پکارنا جو ہے، اس کا چسکا اگر انسان کو پڑ جائے، اگر انسان اس کو انجوائے کرنے لگے، اگر انسان اس سے لطف اندوز ہونے لگے، تو پھر انسان کے لیے یہ مانگنا جو ہے اس سے مدد حاصل کرنا، یہ اللہ کے تعلق کا ذریعہ بنتا ہے. یہ جو ایک ہے اسباب کی بنیاد پر سمجھنا کہ یہ کام ہوتا چلا جائے گا، لیکن اس کے مقابلے میں یہ سمجھنا اور یہ اپنے دل کے اندر اس کو یاد رکھنا کہ نہیں، اسباب سے نہیں، اللہ کرے گا. پھر اس کے کئی درجے ہیں. جیسے وہ بانی محترم کے الفاظ آپ کو یاد ہوں گے کہ شرک کے موضوع پر ایک موقع پر انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ پیاز کے چھلکوں کی طرح ہے کہ آپ ایک چھلکا اتاریں تو اندر سے ایک اور چھلکا نکلے گا، وہ چھلکا اتاریں گے تو ایک اور نکلے گا، وہ اتاریں گے تو ایک اور نکل آئے گا، تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یعنی اللہ کے بڑے بڑے نبی، وہ بھی اللہ کو پکارتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے مانگنے کی کوئی انتہا نہیں ہے. یعنی ایک سٹیپ پر آپ محسوس کریں گے کہ مجھے اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن کچھ دیر کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ نہیں نہیں، یہ تو میرا سارا تکیہ جو ہے وہ اسباب پر ہے کہ میں کیلکولیٹ کر رہا ہوں کہ اچھا یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، یہ ہوگا، لیکن ایک فارمیلٹی پوری کر رہا ہوں میں اللہ سے مانگنے کی. لیکن اس سے آگے آپ بڑھیں گے تو پھر اپنے آپ کو آپ روکیں گے کہ نہیں نہیں، اپنے آپ کی نفی کرتے ہوئے جھنجھلا کر یوں کر کے اس کو ہٹائیں گے، پھر آپ پہ قدم آگے بڑھیں گے. کچھ دیر کے بعد محسوس ہوگا کہ وہ جو اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوا تھا مانگتے ہوئے، وہ تعلق پھر دھیما پڑ گیا اور یہ بھی پھر ایک روٹین بن گئی ہے، اور میں اب اس لیول پر جو ہے اسباب کے اندر گر گیا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے میں نہیں مانگ رہا. پھر ایک سٹیپ اور آگے بڑھیے اور پھر اللہ تعالیٰ کو پکاریے کہ نہیں نہیں، اسباب نہیں، ایسے نہیں، ایسے میں تجھ سے مانگتا ہوں. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ الزہادت فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا بإضاعت المال، کہ دنیا سے بے رغبتی زہد یہ نہیں ہے کہ تم حلال کو بھی اپنے اوپر حرام کر لو اور مال کو ضائع کرنا شروع کر دو کہ نہیں یہ دنیا ہے پھینک دو اس کو باہر، نہیں. ولکن الزہادت فی الدنیا، بڑی غور سے سنیے گا الفاظ کو، بڑی خوبصورت حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرمان خوبصورت ہیں لیکن اس موضوع کے ساتھ اس کو جوڑیے. ولکن الزہادت فی الدنیا الا یکون ما فی یدیک اوثق مما فی یدی اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بلکہ اصل میں زہد یہ ہے کہ وہ چیز کے جو تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے، جو تمہاری پوزیشن میں ہے، اس پر تمہارا وثوق و اعتماد اس کے مقابلے میں زیادہ نہ ہو جو اللہ کے پاس ہے. اب دیکھیے ہر زبان میں اس مفہوم کا کوئی نہ کوئی محاورہ آپ کو ملتا ہے، نو نقد نہ تیرا ادھار. انگریزی میں آ جائیں ون ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان دا بش، ہے نا محاورہ. اب عام جو انسان کی سوچ ہے اسی کی بنیاد پر زبان کے محاورے بنتے ہیں نا. تو انسان کی سوچ کیا ہے کہ جو کچھ میری جیب میں ہے وہ تو پکا ہے، باقی جو میرے پاس نہیں ہے پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ انسان کی سوچ کا رخ بدل جائے، جو کچھ میرے پاس ہے اس پر وسوخ اور اعتماد نہ ہو کہ یہ میرے کام آئے گا، بلکہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر اعتماد ہو کہ اللہ کرے گا. اور یہ پھر میں وہی عرض کروں گا کہ یہ آپ کریں گے تو دن بدن آپ کو محسوس ہوگا کہ شیطان جس جگہ آپ جائیں گے شیطان پھر وہاں آ کر ایک جو ہے وہ آپ کے گرد گھیرا تنگ کرے گا، اور پھر وہیں آپ سے آپ کو اللہ سے دور کر دے گا. تو پھر آپ وہاں سے نکلیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کریں اور پھر آگے بڑھیں اس سے. اور اس طرح بھی انشاءاللہ آپ کے لیے ایک ہوگا کہ انسان کا وسوخ اور اعتماد اللہ سے، یعنی ایک چیز آپ کو کتنی ہی یقینی کیوں نہ ہو کہ وہ مل جائے گی، لیکن آپ اپنے دل سے اس بات کو کھرچنے کی کوشش کریں کہ چونکہ آج ڈیٹ ہے، مجھے پینشن ملے گی، مجھے تنخواہ ملے گی، یا فلاں جگہ سے میری پیمنٹ آئے گی، اس کی بجائے کہیے کہ نہیں اللہ دے گا. کہاں سے دے گا؟ پھر اسی پر بھی پھر آپ کو ایک جو ہے وہ شیطان آپ کو گھیرے گا، دل میں یہی خیال آئے گا کہ اچھا چلو اللہ اسے آدمی کو لے آئے گا، پھر اس کو نکال کے پھینکیے. نہیں، اللہ دے گا کہاں سے دے گا؟ وہ میری نیڈ کو جانتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، یا اللہ تو دے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اے ہمارے رب، جو کچھ ہم اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں یا جو کچھ ہم ظاہر کر رہے ہیں تو سب کو جانتا ہے، اور تو آسمانوں اور زمین کے تمام رازوں کو جانتا ہے. تو یہ پتا ہے میری نیڈ کیا ہے، بس تو میری نیڈ پوری کر دے، مجھے نہیں پتا کہ تو کہاں سے کرے گا. پھر اسی کے لیے نئے نئے اسلوب جو ہیں، یعنی اپنے اس جو شیطانی وساوس ہیں ان کو کور کرنے کے لیے نئے نئے اسلوب لائیے. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پڑھانے کی کوشش نہ کیا کرو. یعنی میری نیڈ ہے، میری ضرورت ہے، اب میں اللہ کو کیوں کہوں؟ یعنی ایک بیسک لیول تو یہ ہے کہ میں کہوں کہ اللہ میاں میری ضرورت ہے، وہ آج فلانے آدمی کو بھیج دے کہ تو پوری کر دے میری نیڈ اس کے ذریعے سے. نہیں، میں اللہ کو کیوں سبق پڑھاؤں کہ مجھے یہ فلاں جگہ سے دے دے؟ اللہ کو اپنا کام خوب کرنا آتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ علم والا بھی ہے، مجھ سے زیادہ قدرت والا بھی ہے. تو اصل میں جسے اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرنا کہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ پر ریلائی کرنا کہتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کہتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ پر یقین کہتے ہیں، اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی ایک لیول نہیں ہے. آپ ایک لیول پر آئیں گے پھر آپ کو اور ڈیپ جانا پڑے گا، پھر اس پر آپ ریزسٹنس ہو جائیں گے، ریزسٹنٹ ہو جائیں گے، پھر اور ڈیپ جانا پڑے گا، اور گہرا جانا پڑے گا، اور اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. پھر صبر ایک تو ہوگا، یعنی استعینوا، اللہ سے مدد حاصل کرو صبر کر کے. یعنی انسان کے جو ایونٹس ہیں آنے والے، ان کے سلسلے میں بھی اور جو کچھ ہوا ہے اس کے سلسلے میں بھی، اللہ تعالیٰ پر یقین، اللہ تعالیٰ کو پکارنا. یعنی اسی آیہ مبارکہ میں آگے جا کر پیشنس کا ذکر ہے کہ جب کوئی ایونٹ ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی چیز تم سے چلی جائے تو کیا کرو؟ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ خوشخبری دے دو ان لوگوں کو کہ جن پر جب کوئی مصیبت آئی، یعنی کوئی ایونٹ ہو گیا، کوئی لاس ہو گیا، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں. یعنی عام طور پر وہ لام کی وجہ سے تھوڑی سی عربی آ جاتی ہے تو ہم اس کا ترجمہ کے لیے کرتے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں. نہیں، لام تملیغ کے اعتبار سے ترجمہ کیجیے، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وی بلونگ ٹو ہم، وانا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اب یہ بات جو ہے انا للہ وانا الیہ راجعون کا جو کلمہ ہے، یہ بھی انسان کے لیے بڑا اس ایمان افروز کلمہ ہے. یعنی کسی کا کوئی نقصان ہوا اور اس وقت اسے یاد آیا، یعنی بعد بعد میں یاد آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ مولانا ظفر، بہادر شاہ ظفر کا وہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا کہ وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. مجھے خوف خدا پر کتنا ہی اچھا درس دینا کیوں نہ آتا ہو، لیکن جب مجھے تیش آئے اس وقت میرے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر میرے لیے وہ سارا علم بیکار ہے۔ اسی طرح میں ذکر اللہ پر بڑا اچھا خطاب کر سکتا ہوں، لیکن جب دن اچھے ہوں، حالات اچھے ہوں، تو مجھے اللہ کی یاد نہ آئے تو کیا فائدہ اس اللہ کی یاد کے علم کا۔ تو وہ جو لفظ میں ہے اس شعر کے اندر، یعنی جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، اسی بات کو سورہ تغابن کی آیہ مبارکہ میں جو ہمارے منتخب نصاب میں بھی شامل ہے، وہ یومن باللہ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کی اجازت سے، اس کے حکم سے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر یقین کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ڈائریکٹ کرتا ہے۔ یعنی یہ جو اللہ کی رہنمائی ہے، یہ کس بات کی طرف رہنمائی ہے؟ یعنی عین اس وقت اللہ تعالیٰ اسے یاد کراتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے۔ پھر اس کے بھی آگے یعنی بے شمار درجے ہیں کہ میں نے کیا ہے، میری مرضی، میں مالک ہوں، جس جو چاہوں کروں۔ اور اسی کا پھر ایک اگلا سٹیپ کیا ہے کہ میرے رب نے میرے لیے کیا ہے تو کوئی خیر ہی ہوگا نا، کوئی میرا بھلائی ہوگا نا۔ تو تعلق، یعنی اب اس موضوع کے ساتھ ساتھ اس کو جوڑتے رہیے ہر سٹیپ کو، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، اور وہ تعلق جو ہے وہ صبر سے، یعنی ایک تو تعلق جڑے گا کہ انسان پہلے سے تیار رہے کہ جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کی طرف سے ہے، مجھے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اللہ نے جو ڈیوٹی مجھے اسائن کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی میری ذمہ داری لگائی ہے، مجھے ذمہ داری پوری کرنی ہے، لہذا میں ہر چیز برداشت کروں گا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے کہ اللہ مجھے استقامت دے، مجھے حوصلہ دے، مجھے ہمت دے۔ اور جب کوئی واقعہ پیش آ جائے، کوئی جان و مال کا نقصان ہو جائے، تو کیا کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس وقت یاد کرے کہ ہم اللہ کے ہیں، یعنی جو کچھ میرے پاس تھا مجھ سے چلا گیا، کہاں گیا، اللہ نے دیا تھا اسی کا تو تھا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، اب تو یہ کا قدا نہ ہوا۔ تو اس وقت انسان کو یہ بات یاد آ جائے، اللہ نے دیا تھا، یہ بیٹا اللہ نے دیا تھا، لے لیا تو پھر کیا ہوا، اسی کا تھا، اس نے لے لیا، پیسے کا نقصان ہو گیا، اس وقت انسان کو یاد آئے کہ یہ پیسہ میرا تو نہیں تھا، اللہ کا تھا، اسی نے دیا تھا، اسی نے لے لیا۔ تو یعنی ایک تو اس کا آسپیکٹ کیا ہے کہ انسان کو، وہ جو فرمایا سورہ حدید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کیوں بیان کر رہا ہے، لکیلا تاسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، کہ جو چیز تم سے چلی جائے اس پر مایوس نہ ہوا کرو، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو تمہیں اللہ عطا فرمائے اس پر اترایا نہ کرو۔ لیکن تعلق مالاف کے حوالے سے اس کا تعلق کیا ہے کہ اگر انسان کو اس موقع پر یہ یاد آ جائے کہ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، تو آپ محسوس کریں گے کہ کوئی ایک موقع اگر آپ ایسا اویل کریں گے اور عین اس موقع پر آپ کو یہ کلمہ اپنی اصل اسپرٹ کے ساتھ یاد آ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آپ محسوس کریں گے کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ گئے۔ یعنی اپنے گریبان میں اگر انسان ہر وقت جھانکتا رہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے، اس کا جائزہ لیتا رہے، تو انسان ہر موقع پر ہر اینگل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ سکتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، نماز، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد حاصل کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر۔ نماز کسی وضاحت کی ضرورت نہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، کسی لغوی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں، پانچ وقتہ نماز بھی ہے اور نوافل بھی ہیں۔ یعنی صلات جو ہے یہ ایک متعین شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی ہے، وہی اس سے مراد ہے۔ اب اس سے تعلق میں اللہ کیسے ہے، اللہ کی یاد اس سے حاصل ہوگی، اور یہ بات شروع اسی سے ہوئی تھی، دو پہلی آیت میں نے اسی لیے ساتھ جوڑ کر پہلے خطبہ متونہ کے ساتھ آپ کو سنائی ہے، فذکرونی اذکرکم، پس تم مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا، وشکرولی ولا تکفرون، میرے شکر گزار بنو اور میرے ناشکرے نہ بنے۔ نماز کیا ہے؟ یعنی پہلے پانچ وقتہ نماز کو لیجئے، دن میں پانچ مرتبہ جہاں بھی تم ہو اس کو چھوڑو اور حاضر ہو جاؤ اللہ کی خدمت۔ اب اس میں پابندی، جتنی آپ پابندی کریں گے اتنا ہی آپ اس کو محسوس کریں گے کہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوا، اور جتنی آپ اس میں سستی کریں گے اتنا ہی جو ہے آپ محسوس کریں گے کہ تعلق جو ہے یہ ویک ہو گیا۔ پھر اس پابندی کے اندر نماز باجماعت کی پابندی، اور پھر نماز باجماعت کے اندر بھی ایک سٹیپ اور آگے دیکھیے گا، ایک ہے کہ آپ نے اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھا اور اپنے کام سے فارغ ہو کر دو تین آدمی کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الہ الا اللہ اشھد ان محمد رسول اللہ، اور آپ نے نماز باجماعت پڑھ لی، اور ٹھیک ہے نماز باجماعت تو ہو گئی لیکن وہ جو کٹنا تھا وہ نہیں ہوا، لہذا آپ محسوس کریں گے کہ اس میں آپ کو وہ تعلق مالا محسوس نہیں ہوگا کہ جو آپ کو محسوس ہوتا ہے اس نماز میں، کہ جو آپ مسجد کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ باندھ کر آپ نماز پڑھتے ہیں تو تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آپ رات کو سو رہے ہیں، فجر کی اذان ہو گئی، اب مسجد میں جا کر آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے باجماعت، تو آپ کو اس ٹائم کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اور اگر آپ نے بیٹے کو ساتھ کھڑا کیا اور اس کے بعد آپ نے نماز باجماعت گھر ادا کر لی، یا آپ پہنچے تو لیٹ لیکن ایک دو آدمی جو ہے اکٹھے ہو گئے، آپ نے وہاں پر نماز باجماعت ادا کر لی، تو اس میں کامن سینس جو یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں نمازیں جو ہیں اگرچہ نماز باجماعت ہونے کے اعتبار سے تو برابر ہو گئی لیکن تعلق ماللہ کے اعتبار سے برابر نہیں ہو۔ اور شاید اسی لیے احناف کے ہاں عام مساجد کے اندر جو نماز ثانی ہے وہ مکروہ قرار دی گئی ہے، جائز تو ہے لیکن ناپسندیدہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ تم خواہ مسجد اہل حدیث ہو اس کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر پڑھو، خواہ وہ کوئی کسی اور مسلک کی مسجد ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے پڑھو، لیکن وہ جو ٹائم ٹیبل ہے جب آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھتے ہیں تو آپ کو اللہ کے ساتھ تعلق محسوس ہوگا، اور اگر آپ اس سے اپنے آپ کو نہیں باندھیں گے تو آپ کو اپنا تعلق ویک محسوس ہوگا، کمزور محسوس ہوگا۔ پھر نماز کے اندر پھر کئی لیولز ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ تو نماز پانچ گانا کی میں بات کر رہا ہوں، سب سے پہلا کیا ہے وہ تو اللہ کے حکم کو ریسپونڈ کرنا ہے۔ یعنی عادت انسان کی بن جاتی ہے تو تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ اگر ہر دفعہ اس کو بھی اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ حکم جو ہے کیسے پشے پش ڈالے گا انسان، جتنا انسان کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور علم کو انسان جو ہے وہ اپنے عمل کے اندر خامخواہ اپنے محدود سے علم کو لے کے آئے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ لازماً اس میں ریلیکس ہوگا، اور کوئی نہ کوئی شیطان جو ہے وہ ادھر سے اور ادھر سے کوئی نہ کوئی لاجک جو ہے وہ اس کو سکھا دے گا۔ ایک دلچسپ لطیفہ یاد آیا، ایک صاحب وہ فیصل آباد سے تعلق ہے ان کا، تو بزنس مین ہے ان کا، بیرون ملک بھی آنا جانا ہوتا ہے، تو ان کی دوستی جو ہے ایک ربائی کے ساتھ بھی تھی، یعنی یہودیوں کا جو ہوتا ہے امام اس کے ساتھ بھی تھی۔ کہتے ہیں اس کے گھر میں یعنی ایک وہ سوونیر لگا ہوا تھا کہ لاجک از دا ٹول ٹو لائی ود کانفیڈنس، کہ منطق جو ہے یہ اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو انسان کو شیطان جو ہے وہ بہت منطق سکھاتا ہے ادھر سے ادھر سے، اور اللہ تعالی کے ساتھ اس کے تعلق کو کمزور کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا اللہ تعالی کے ساتھ تعلق اللہ کا حکم سمجھ کر۔ دیکھیے قرآن مجید میں ایک ہی موضوع کو کئی اسالیب سے بیان کیا جاتا ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری قرآن مجید میں ہے، اور ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر یہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ اب ہر ایک کا اپنا ایک مقام و محل ہے کہ میرے مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو، حضرت موسیٰ سے کہا گیا، اور ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، تو برائی اور بے حیائی سے روکنے کا بھی ذریعہ نماز ہے۔ لیکن اگر میں نے اس مقصد کے تحت نماز پڑھی تو بلا شبہ قرآن مجید کا فرمان تو درست ہے، میری برائیاں چھوٹ جائیں گی۔ کوئی شخص جو ہے وہ وقت ضائع کرنے کا عادی ہے، اگر نماز کی پابندی شروع کر دے گا تو اس برائی سے بچ جائے گا۔ اسی طرح اور بے شمار برائیاں ہیں جن سے انسان بچ سکتا ہے، لیکن تعلق مال اللہ قائم نہیں ہوگا۔ تعلق باللہ جو ہے وہ اس تھیم سے قائم ہوگا، اس سوچ سے قائم ہوگا کہ اللہ کا حکم ہے، لہذا مجھے وہ حکم جو ہے اس کی کمپلائنس کرنی ہے، اس کو میں نے پورا کرنا ہے، اس کو ادا کرنا ہے، اپنے فرض کو اس کو ادا کروں. پھر اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے کرے. اب اس یاد میں بھی ایک لیول تو بھٹو صاحب نے بیان فرما دیا تفصیل کے ساتھ کہ اگر نماز سمجھ میں آتی ہوگی تو پھر انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑے گا، قرآن کے ساتھ تعلق جڑے گا، ہدایت حاصل کرے گا، اللہ کے ساتھ تعلق جڑے گا. اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جائیے، انسان کا یہ احساس کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، وقتاً فوقتاً کوشش کیا کیجئے کہ نماز کے اندر خواہ ایک سیکنڈ کے لیے خیال آئے، یہ خیال ضرور آئے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں. اٹ ول میک اے ڈفرنس. زمین و آسمان کا فرق واقع ہوگا کہ اگر آپ کو یعنی دو رکعتوں میں یا چار رکعتوں میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ خیال آیا کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، تو بلیو می، یقین کیجئے آپ پر ایک کپ کپی تاری ہوگی اور آپ محسوس کریں گے کہ جیسے وہ کنیکشن جو ہے وہ مل گیا ہے. اور وہ دس منٹ کی نماز میں اگر ایک سیکنڈ کے لیے وہ کنیکشن مل جائے گا تو آپ محسوس کریں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑا ہے. پھر اس سے بھی آگے جائیے، نماز کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. یعنی فرض کیجیے ایک شخص محسوس کرتا ہے، یہ بھی کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ دل میں وساوس ڈالتا ہے، کبھی کہتا ہے یار اب حاجی مولوی سارے جڑے ہیں سود خور وعدہ خلاف، کیا فائدہ ان نمازوں کا؟ اب یہ شیطان نے یہاں پر ایک حملہ کیا، اور اگر واقعی میں اس حملے کی زد میں آ گیا تو پھر میں بھی ریلیکس ہونا شروع کر دوں گا. لیکن اگر میں یہ سامنے رکھوں کہ مجھے کوئی خیر مجھ سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، نہیں ہوگا کیا، کوئی نہ کوئی لاجک تو شیطان دل میں لے کے آئے گا نا، کہ ایک برائی ہے میں چھوڑنا چاہتا ہوں، میں نے بڑی کوشش کی چھوڑنے کی، میں نے نوافل بھی پڑھے اس کے لیے، لیکن وہ برائی مجھ سے چھوٹ نہیں رہی. اب شیطان کہے گا کہ اچھا چھڈو پھر نمازانو. لیکن اگر میرے پیش نظر کیا ہے، ایک وہ بات کہ اللہ کا حکم ہے، میری برائی چھوٹتی ہے یا نہیں چھوٹتی، اللہ کا حکم ہے اور میرا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور برائی نہیں بھی چھوٹی، اگر میں اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا، تو میں عجیب کر لیا میں نے سب کچھ، مقصد تو حاصل ہو گیا نا. اس کے مقابلے میں کوئی شخص جو ہے وہ سب کچھ کرے، پورے دین پر عمل کرے، اور شیطان اس کے دل میں آ کر عجب کی پھونک مار دے کہ واہ 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 تیرے جیسا متقی تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہی اشد ہننا، آئی نا دل میں حدیث وہ کہ وہ تین ہلاک کرنے والی اور تین نجات دلانے والی چیزوں میں مہلکات میں سے سب سے زیادہ مہلک وہ کیا ہے؟ عجب. وہ انسان ہلاک ہو جائے گا. پھر اس سے بھی آگے ایک سٹیپ ہے کہ انسان جب اس کو آبجیکٹو بنائے گا، مقصد بنائے گا کہ اللہ کو راضی کر لوں، تو وہ بھی پھر ایک کوئی سالڈ چیز نہیں ہے، ایک کنکریٹ چیز نہیں ہے کہ باقاعدہ کہ کچھ اچیومنٹ ہو گئی. اس میں بھی اگلا سٹیپ جو ہے وہ کیا ہے کہ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اور اصل کامیابی جو ہے وہ یہی ہے، ومن زحزح عن النار ودخل الجنہ، کہ جو آگ سے دور کر لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا. اس کی میں آپ کو مثال یوں دیتا ہوں کہ قیامت کا بھی اصل کیا ہے. یعنی ایک تصور جو جدید ماڈرن تصور ہے دین کا، اور آخرت کا وہ کیا ہے؟ یعنی ایک تو نا کہ آخرت کا انکار کرنے والے، اور پھر آخرت کے انکار کے بھی کئی شیڈز، ان میں ایک شیڈ کیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ یہ سمجھنے لگے کہ میں کیونکہ دین کے راستے پر عمل پیرا ہو گیا ہوں، اور یہ ہماری سوچ عام ہے، یعنی جب سے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، یہ ہمارا عام جملہ ہے کہ نہیں ہے کہ جب سے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، یعنی پہلے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، جب سے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، پہلے میں کسی ایسے مکتب فکر سے تعلق رکھتا تھا جس میں مشرکانہ اور بدعت اوہام تھے اور بدعات تھیں جب سے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے. پہلے میں دین کی جدوجہد نہیں کرتا تھا, اقامت دین کے لیے کام نہیں کرتا, جب سے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے, یعنی جب سے میں اس راستے پر آیا ہوں تو میں منزل مقصود میں نے حاصل کر لی ہے. نو, یعنی وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا, بین الخوف والرجا, کہ ہر وقت خوف بھی ہو اور امید بھی ہو. امید اتنی کہ یہ محسوس ہو کہ اگرچہ میں بڑا گناہگار ہوں لیکن اللہ بھی بڑا مہربان ہے, اگر سارے انسان جہنم میں ڈالے جانے والے ہوں تو کیا عجب اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے. اور خوف اتنا ہو کہ یہ احساس ہو انسان کو کہ اگر سارے انسان جو ہیں وہ جہنم میں جانے والے ہوں, جنت میں جانے والے ہوں, تو میرے جو خواستے ہیں میرے دل کے اندر جو اللہ جانتا ہے, اور تو کسی کو معلوم نہیں, باقی سب کو تو میری داڑھی نظر آ رہی ہے, باقی سب کو تو میری یہ تقاریر اور میرے یہ خطابات نظر آ رہے ہیں, لوگ تو میرے ہاتھ چوم رہے ہیں, لیکن اندر سے میں کیا ہوں یہ تو میرے رب کو معلوم ہے. تو وہ میرے گناہ جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ کیا جب اگر سب لوگ جنت میں جا رہے ہوں اور کوئی ایک ہی آدمی جو ہے اس کے بارے میں فیصلہ ہو تو یہ بخشا نہیں جا سکتا, تو کیا جب وہ میں ہی ہوں. اچھا, اب جب یہ سوچ آئے گی تو پھر حاصل کیا ہوگا؟ فائنلی حاصل کیا ہوگا کہ اے اللہ مجھے بخش دے. فرض نمازوں سے آگے آپ نوافل میں چلے جائیں, نوافل میں سب سے جو اونچے درجے کا نفل ہے وہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے. لیکن تہجد کی نماز میں بھی اصل چیز اللہ سے مانگنے کی کیا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. سحری کے وقت وہ اللہ سے بخشش مانگتے ہیں. مانگنے کی سو گلند ایکو گل کیا ہے؟ مانگنے کی ایک ہی چیز ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ بخش دے. اگر قیامت کے دن مجھے یہ تین حرف اللہ سے مل گئے, غفرا, بخش دیا گیا, تو میں کامیاب ہوں. اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے یہ چیز جو ہے یہ بڑی ضروری ہے کہ اول تو مانگے انسان جوتی کا تسمہ بھی اللہ ہی سے مانگے, لیکن مانگنے کی اصل چیز اللہ سے مانگتا رہے. یہ کرے گا تو وہ تقوی بھی آپ سے آپ پیدا ہوگا, خوف خدا بھی آپ سے آپ پیدا ہوگا. ورنہ ہم تقریریں کرتے رہ جائیں گے لیکن خوف خدا نام کی کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے پاس بھی نہیں پھٹے گی. تو اے ایمان والو, مدد حاصل کرو اللہ کی صبر کر کے اور نماز پڑھ کر. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ مجھے بھی اس کا اہل بنائے اور آپ سب حضرات کو بھی اس کا اہل بنائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.